الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال تعالى ولذكر الله أكبر صدق الله العظيم. حاضرين محترم, کائنات کی روح اللہ کا ذکر ہے, پورے عالم کی روح اللہ کا ذکر ہے, جس طرح سے جسم میں روح ہوتی ہے تو جب تک روح موجود ہے ایک انسان دوسرے انسان کا خیال بھی رکھتا ہے, ملنا جلنا بھی کرتا ہے, آ جائے تو اس کا استقبال ہوتا ہے, محبوب شخصیت ہو تو اس کو گلے سے لگایا جاتا ہے. لیکن اگر روح جسم سے نکل جائے تو پھر چاہے جتنا بھی محبوب ہو نہ اسے کوئی گلے لگاتا, نہ اسے کوئی پیار کرتا, نہ اسے اپنے سے قریب یا خود اس کے قریب ہوتا, بلکہ دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص انتقال کر جائے, روح اس کی نکل جائے جسم سے, تو اپنے سے اسے دور کر دیتا ہے. اس کے لیے مختلف طریقے مختلف مذاہب میں ہیں, کہیں مردے کو جلا دیا جاتا ہے, کہیں دفن کر دیا جاتا ہے, کہیں اور طریقے ہیں مختلف, لیکن کوئی شخص یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس شخص کو جس کی روح جسم سے نکل گئی اپنے گھر میں ہم رکھیں, بلکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے اس کو اپنے سے اور اپنے آپ کو اس سے دور کر لیں. تو دیکھیے, جس طریقے سے جسم کی بھی ایک ضرورت ہے, جسم نہ ہو تو روح کہاں پر آئے, اور جسم ہو روح نہ ہو تو وہ جسم جسم نہیں, تو دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم. جسم کی بھی ضرورت ہے, روح کی بھی ضرورت ہے. اسی طریقے سے اعمال ہیں جنہیں ہم انجام دیتے ہیں. اب اعمال میں نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, صدقات ہیں, یہ سارے اعمال کہلاتے ہیں. تو یہ اعمال کا ایک ظاہر ہے ایک باطن. ظاہر تو یہ ہے کہ ہم رکوع کر رہے ہیں, قیام میں ہیں, سجدے میں ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی فلاں شخص فلاں عمل کر رہا ہے. لیکن ایک اس کی روح بھی ہے, اور وہ روح ہے اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد. نماز میں سے یا اسی طرح سے دیگر جتنے بھی اعمال ہیں ان میں سے اگر روح کو نکال دیا جائے تو اعمال صرف ڈھانچے رہ جائیں گے. ایک شخص عمل تو سارا وہی کر رہا ہے, کھڑا بھی ہوتا ہے, کبھی جھکتا ہے, کبھی سجدے میں جاتا ہے, پھر کھڑا ہو جاتا ہے, لیکن اس کی نیت نماز پڑھنے کی نہیں ہے, اللہ کی یاد نہیں. تو اس کو اٹھک بیٹھک تو کہیں گے, ورزش تو کہیں گے, لیکن نماز نہیں ہوگی. ایک شخص صبح سے لے کر رات تک کھانا کھاتا نہیں، نہ پیتا نہ کھاتا، لیکن اللہ کی یاد اس میں نہیں ہے، تو یہ فاقہ تو کہلائے گا، روزہ نہیں کہلائے گا، نیت بھی نہیں کی اس نے، ویسے بھوکا ہے. تو یہ اعمال ایک تو اس کا ڈھانچہ ہوتا ہے اور ایک اس کی روح ہوتی ہے. تو آدمی جس طرح روح کے بغیر بیکار ہے، اسی طریقے سے اعمال بھی اگر روح نہ ہو تو بیکار. نماز تو ہم پڑھ رہے ہوں، اٹھک بیٹھک تو کر رہے ہوں، لیکن اس میں اللہ کی یاد نہ ہو. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، قرآن مجید کا یہ حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اقیم الصلاۃ لذکری. اس سے پتہ چلا کہ نماز ہم پڑھتے ہیں اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے. پھر جس طرح سے ایک ذکر تو ہم زبان سے کرتے ہیں، اللہ اللہ یہ بھی ذکر ہے، لا الہ الا اللہ یہ بھی ذکر ہے، درود شریف پڑھ رہے ہیں یہ بھی ذکر ہے، استغفار پڑھ رہے ہیں یہ بھی ذکر ہے، الحمدللہ یا اللہ اکبر کہہ رہے ہیں یہ بھی ذکر ہے، نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی ذکر ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں یہ بھی ذکر ہے، حج کے لیے گئے حج کے ارکان ادا کر رہے ہیں یہ بھی ذکر ہے، سب چیزیں ذکر میں داخل. اور ایک یہ ہے کہ آدمی تجارت کرتا ہے، تجارت دیانتداری سے کر رہا ہے، وعدہ کرتا ہے تو سچا وعدہ کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا. اسی طریقے سے اپنے بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے، اور یہ ادائیگی اس لیے کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہیں جن کو میں نے ادا کرنا ہے. تو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہمیں عورتوں کے ساتھ، وعاشروہن بالمعروف، قاعدے کے مطابق ان کے ساتھ زندگی گزارو. بیوی بچوں کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی ہے، ماں باپ کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی ہے، لیکن یہ سب چیزیں آدمی اس لیے کرتا ہے کہ اللہ اور رسول کا حکم ہے، ان حکموں کو بجا لانے کے لیے میں یہ سب کچھ کرتا ہوں. تو یہ ساری چیز عبادت اور سب چیز ذکر ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں توفیق عطا فرمائے. بار بار یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ ہماری دنیا بھی دین بن جاتی ہے، زاویہ نگاہ بدل لیں تو ہماری دنیا بھی دین بن جاتی ہے. آدمی نے بہت سے حقوق تو ادا کرنے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان حقوق کی ادائیگی میں اگر وہ یہ نیت کرے کہ یہ احکام اللہ رب العزت نے مجھ پر لاگو کیے ہیں اور ان کی ادائیگی مجھ پر لازم ہے، میری ذمہ داری میں شامل ہے، تو جب زاویہ نگاہ بدل لے گا آدمی، اس لیے یہ سب کچھ کام کرے گا. بعض اوقات دل میں جذبہ نہیں پیدا ہو رہا، لیکن اس کے باوجود ہم صرف اس لیے اس حکم کی تعمیل کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کا حکم ہے، تو یہ دنیا کا کام بھی دین کا کام بن جائے گا. تو بہرحال اصل جو چیز ہے اعمال میں وہ روح ہے ان کی، اگر روح نکال دیتے ہیں تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اس پوری کائنات کی روح اللہ کی یاد ہے. حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ اللہ کہنے والوں نے اس دنیا کو سنبھال رکھا ہے. جس دن اللہ اللہ کہنا ختم ہو جائے گا، اس دنیا کو ختم کر دیا جائے گا، پھر اس کی وجود کی ضرورت نہیں. تو قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین پر ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا. جب ایک شخص بھی نہیں رہے گا، سارے کے سارے ایسے ہوں گے جو اللہ کے وجود کے بھی منکر، اللہ کی یاد کے بھی منکر، تو پھر قیامت قائم ہو جائے گی. تو بہرحال ذکر ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا اللہ کی یاد ایسی چیز ہے کہ یہ پوری کائنات اللہ کے نام کی وجہ سے باقی. اور پھر اللہ رب العزت نے اس ذکر کو اتنا آسان فرما دیا کہ اس کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی، نہ پاک ہونے کی شرط، نہ کپڑے پاک ہونے کی شرط، اور اسی طریقے سے نہ کوئی وقت کی قید، نہ کوئی خاص حالت اور کیفیت، بلکہ ہر وقت ذکر کر سکتا ہے آدمی. البتہ چند باتیں ہیں کہ آدمی ایسی حالت میں ذکر نہ کرے، مثلا جسم پر کپڑے نہیں ہوں، یا آدمی لیٹرین بیت الخلا گیا ہوا ہو تو اس وقت ذکر نہ کرے. اسی طریقے سے حالت جنابت ہو تو قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے. جب تلاوت کرنا منع ہے، ہاتھ لگانا اور بھی زیادہ ممنوع. تو یہ چند چیزوں کو چھوڑ کر اس کے علاوہ اور کوئی شرط نہیں. آدمی وضو سے ہے نہیں ہے، پاک ہے ناپاک ہے، ذکر کر سکتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں انسان کو چاہیے کرتا رہے. خواتین کے خاص ایام ہوتے ہیں، ان میں بھی خاص طور پر نماز وغیرہ تو ان پر پابندی ہے کہ نہ پڑھیں، لیکن ذکر سے نہیں روکا شریعت نے، اس لیے اس خاص حالت میں بھی ذکر و اذکار جاری رکھیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ سب کرتے رہیں. وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ مہینہ شروع نہیں ہوتا کہ کچھ ہی دن بعد پتہ چلتا ہے کہ اختتام بھی ہو گیا مہینے کا. بہت تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے، اس لیے اس سے پہلے کہ ہمارا وقت ختم ہو جائے، ہمیں چاہیے کہ اپنے وقت کی قدر کریں. جو سانس بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، اس کی یاد میں اپنے ان سانسوں کو بتائیں. بلکہ سچی بات ہے، میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ ہم یہ جو سانس کا آنا جانا ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے. یعنی باقی جو نعمتیں وہ تو اللہ کی بے انتہا ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو تم اگر ذکر کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. خالی ایک سانس کی نعمت ایسی ہے کہ یہ سانس جو انسان اپنے اندر لے رہا ہے اور پھر اندر سے باہر نکال رہا ہے، یہ نعمت ایسی نعمت ہے کہ ہر سانس پر اللہ کا شکر واجب ہے، ہر سانس پر. تو زندگی بھر اس سے آدمی فارغ نہیں ہوگا، باقی نعمتوں کا شکر کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ اس لیے آدمی اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی کہے کہ اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا، تو نے بے انتہا نعمتیں جو ہے مجھ پر رکھی ہوئی ہیں، تو یقیناً یہ زیادہ موضوع. لیکن اس کے باوجود ہمیں ہر کیفیت کی تبدیلی پر اور ہر نعمت پر اللہم لک الحمد و لک الشکر کہنا چاہیے، الحمدللہ و شکر للہ کہنا چاہیے، تاکہ اللہ کے ہر ہر نعمت پر ہم شکر ادا کر سکیں. ادا تو نہیں کر سکتے، لیکن اپنی طرف سے کوتاہی بھی نہ کریں. تو اللہ رب العزت نے اتنا آسان کر دیا ہے اس ذکر کو کہ آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا نام لے سکتا ہے. بزرگان دین نے مختلف اوقات میں طالبین حق کے لیے، سالکین کے لیے، چلنے والوں کے لیے جو اللہ کے راستے کے متلاشی ہیں، اللہ رب العزت تک پہنچنا چاہتے ہیں، اس کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، مختلف نصاب مختلف اوقات میں مرتب کیے حالات کے تحت. کیونکہ ہمارے حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ اکثر و بیشتر یہ فرمایا کرتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ انسان کے جسم میں خون بہت ہوتا تھا، تو خون نکلوایا جاتا تھا زیادہ ہونے کی وجہ سے، فسد لگایا جاتا کھلوائی جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خون نکلوایا جاتا تھا کہ خون بہت زیادہ ہو گیا اس کی. اور اب لوگوں میں خون نام کی چیز ہی نہیں ہے، ڈاکٹر کو دکھاؤ تو کہتا ہے تم میں خون کی کمی ہے. تو وہ زمانہ خون نکلوانے کا تھا، یہ زمانہ خون چڑھوانے کا ہے. لہذا دونوں کے حالات الگ الگ ہوں گے. خون چڑھانے کے زمانے کے میں جو ذکر و اذکار اور اس کی کیفیات الگ ہوں گی، اور خون یہ نکلوانے کے زمانے کی اور ہوں گی، اور چڑھوانے کے زمانے کی اور ہوں گی. اس زمانے میں بڑے بڑے مجاہدے ہوتے تھے، بڑے بڑے مجاہدے. یعنی پہلے بزرگوں کے جو واقعات آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو بڑے مجاہدے ان کے ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو تک رسائی، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے انہوں نے کتنی تکالیف برداشت کی، اپنے آپ کو کتنی مشقتوں میں ڈالا. لیکن ہمارے بزرگان دین نے اللہ تعالیٰ ان جزائے خیر دے آسان راستے بتائے تاکہ ہر شخص کے لیے اللہ تک پہنچنا آسان ہو جائے. تو مختلف حضرات نے مختلف نصاب اصلاح نفس کے لیے مرتب کیے تاکہ اللہ رب العزت کی یاد آدمی قائم رکھے اور ان سانسوں کو غنیمت سمجھے. آج میں نے یہ سوچا کہ کچھ تھوڑا سا نصاب جو اپنے بزرگوں سے میں نے سنا اس کو میں عرض کر دوں تاکہ جو بھی اس پر عمل کرنا چاہے تو عمل کرنے والوں کے لیے میدان کھلا ہے. دیکھیے ایک تو ہیں احکام شرعیہ, اوامر و نواہی, کہ کن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے کن کاموں سے روکا ہے, فرائض و واجبات کہہ لیجئے وہ تو کرنے کے ہی ہیں, کیے بغیر اس کے تو چارہ ہی نہیں. اب میں آپ سے کہوں کہ پانچ وقت کی نماز پڑھنی, بھائی پڑھنی ہی ہے تو میں کہوں یا نہ کہوں, رمضان کے روزے رکھنے ہی ہیں, مال ہے تو زکات دینی ہی ہے, اللہ نے اگر مال دیا ہے تو حج فرض ہے, ایک دفعہ زندگی میں حج فرض ادا کرنا ہی ہے. اسی طریقے سے اور دیگر عوامر و نواہی ہیں. تو احکام شرعیہ کے علاوہ میں بات عرض کر رہا ہوں, انسان سو کر اٹھتا ہے تو عوامر متوجہ ہوتے ہیں, نماز پڑھنے کا حکم ہے یقیناً وہ تو کرنا ہی ہے, لیکن اس کے علاوہ کیا کریں ہم, کم از کم قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنائیں, فجر کے بعد نماز فجر سے فارغ ہو کر تلاوت قرآن مجید کا معمول بنائیں, اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو کم از کم ایک پارہ, اور اگر ایک پارہ ممکن نہ ہو تو آدھا پارہ, آدھا پارہ بھی ممکن نہ ہو تو ربع پارہ, ایک پاؤ, اس سے کم نہیں. اور حضرات نے لکھا کہ اگر کسی وجہ سے کسی عذر کی بنا پر یہ ایک پاؤ پارا بھی نہ پڑھ سکے کسی دن تو کم از کم 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, کم از کم 200 مرتبہ تلافی میں 200 مرتبہ یہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے. اسی طریقے سے جماعت سے نماز پڑھنا اس کی پابندی کرے, پابندی کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھے. نماز تو پڑھ فرائض ہیں, پڑھ سکتا ہے آدمی گھر میں بھی, لیکن اصل یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے کی پابندی انسان کرے, کوشش کرے جماعت کو ترک نہ کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھے گا تو مسجد کے آداب کا بھی خیال رکھے کہ مسجد میں داخل ہونے کا کیا حق ہے, مسجد میں داخل ہو جائیں تو کیا کریں, تو جو آداب ہیں مسجد میں اس کی رعایت رکھے. اسی طریقے سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک تسبیح کم از کم اس کی کر لے. اسی طریقے سے آدمی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک تسبیح اس کی پڑھ لیا کرے, اور اللہ تعالیٰ توفیق دے, اشراق کی نماز ہے, چاشت کی ہے, اوابین ہیں, کوشش کرے. اور ایک بات یہاں سمجھ لینی چاہیے کہ جو چیز شروع کرے کچھ چیزیں تو انسان معمول بنا لے, جیسا کہ میں نے تسبیحات کا بتایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یا لا الہ الا اللہ, چلتے پھرتے آدمی معمول بنا لے. اور بعض نے فرمایا کہ اس طرح سے معمول بنائے کہ آدمی چل رہا ہو تو وہ ردم میں آ جائے اس طرح سے کہ اگر داہنا پیر اٹھے تو لا الہ اور الٹا اٹھے تو الا اللہ لا الہ الا اللہ, اس طریقے سے کیفیت پیدا ہو جائے کہ خود بخود جب قدم داہنا اٹھے تو لا الہ الا اللہ اور بایاں قدم اٹھے تو الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اس طریقے سے ایک آدمی کا ردھم بن جاتا پڑھتا ہے، اور کہیں کہیں بیچ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ لیا کرے. استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کم از کم ایک تسبیح. اسی طریقے سے درود شریف، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، ایک تسبیح کم از کم یہ فجر کے بعد پڑھ لیا کرے. تو ان تسبیحات کا آدمی خیال کرے. اسی طریقے سے عشاء کے بعد بھی یہ تسبیحات جو بتائی گئی ہیں ان کو آدمی ورد زبان رکھے، تو بہت سا وقت ہمارا اللہ کی یاد میں گزرنے لگے گا. اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی کوشش کر کے اس کا معمول بنا لے، اور جب معمول بنا لے جو مستحبات ہیں وہ، اور مستحبات میں یہ ہے کہ جب اس کو اپنے اوپر لازم کر لے تو پھر آدمی چھوڑے نہیں، ترک نہ کرے اس کو. اس لیے ابتدا میں مختصر پڑھے اور آہستہ آہستہ اس کو بڑھائے. تہجد ہے مثلا، رات کو تہجد کا پڑھنا، آدمی کو چاہیے کہ دن میں کچھ حصہ ہمیں مل جاتا ہے اللہ اللہ کرنے کا، رات میں بھی کچھ حصہ متعین کرے، اور رات کے آخری پہر آخری حصے میں تہجد کی 12 رکعتیں یا کم از کم 4 رکعتیں پڑھ لے. اگر آخری شب میں اٹھنا مشکل ہو تو وتروں سے پہلے 4 رکعت پڑھنے کا معمول بنا لے. عشاء کے اندر عشاء کی نماز ہم پڑھتے ہیں تو جو 2 سنت پڑھی اس کے بعد ہم 4 رکعت جو ہے وہ قیام اللیل کی نیت سے پڑھ لیں، اور دل میں یہ خیال کریں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے، اگر رات میں بھی آنکھ کھل گئی تو پھر پڑھ لوں گا. تو اس سے انشاءاللہ تہجد پڑھنے کی ایک تو عادت پیدا ہوگی کہ آدمی ابتدا میں پڑھ لے فطر سے پہلے، اور دل میں یہ عزم کر لے کہ اگر رات میں آنکھ کھل گئی تو پھر تہجد پڑھ لوں گا دوبارہ. تو اس کا بھی آدمی کو چاہیے کہ اہتمام کرے، کب تک غفلت کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے اپنی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو سورہ یاسین اور سورہ مزمل، اس کی تلاوت کا معمول بنا لیں روزانہ. صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لیا کریں، یا اپنی سہولت دیکھیں جس وقت بھی دن میں موقع مل جائے سورہ یاسین اور سورہ مزمل کی تلاوت آدمی کر لیا کرے. اسی طرح سے جمعے کے جمعے سورہ کہف کی تلاوت، اور اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو رات کو سوتے وقت سورہ ملک کی تلاوت بھی کر لینی چاہیے. سورہ ملک چھوٹی سی سورت، 2 رکوع پر مشتمل یہ سورت ہے، 17 لائن کا قرآن مجید اگر ہو تو 2 صفحے اس کے بنتے ہیں، ایک ورق صرف. تو اللہ تعالیٰ توفیق دیں سورہ ملک زبانی یاد کر لیں تاکہ سوتے وقت آدمی پڑھ لیا کرے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس سورت کا نام سورہ ناجیہ بھی ہے، نجات دلانے والی، کیونکہ اپنے پڑھنے والے کی یہ نجات کا سبب بنے گی. جب تک اس کو جنت میں نہیں پہنچا دے گی اس وقت تک اسے یہ بے چین رہے گی سورت، اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتی رہے گی کہ اللہ اس کو جنت میں پہنچائیے. تو اس لیے دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں حاصل کرنے کی ہم فکر کرتے ہیں، تو جنت حاصل کرنے کے لیے یہ تھوڑی سی تکلیف اور مشقت برداشت کر لینا کوئی بہت مہنگا سودا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو رات کو سوتے وقت سورہ ملک کی تلاوت بھی کریں. اسی طریقے سے آیت الکرسی، یہ بھی پڑھ کر اپنے اوپر سینے پر دم کریں، گھر میں دم کریں اچھی طرح سے، اور 4 قل، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، اسی طریقے سے سورہ فلق، سورہ ناس، 3 مرتبہ کم از کم یہ پڑھنے کا آدمی رات کو سوتے وقت معمول بنا لے. تو یہ چند مختصر سی چیزیں ہیں جن کو ہم اگر اپنا معمول بنا لیں گے تو بہت بڑا حصہ زندگی کا ہمارا اللہ کی یاد سے معمور ہو جائے گا. اس کے علاوہ بھی بزرگان دین نے بعض چیزیں بتلائی ہیں معمولات میں سے، مثلا 12 تسبیح، اس میں لا الہ الا اللہ یہ 200 مرتبہ پڑھنے کا حکم، 202 تسبیح پڑھ لے 200 مرتبہ، اور الا اللہ کو 400 مرتبہ، لا الہ الا اللہ یہ 200 مرتبہ اور الا اللہ یہ 400 مرتبہ، اور اللہ اللہ یہ 600 مرتبہ. اس کے پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے اللہ پر پیش لگائیں اور دوسرے پر جزم، یعنی اللہ 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 اللہ، کم از کم 600 مرتبہ اس کو پڑھیں، اور اس کے بعد صرف اللہ یہ 100 مرتبہ، یعنی ایک تسبیح. تو کل مل کے یہ 13 تسبیح ہو جاتی ہیں، لیکن ان کو کہتے 12 تسبیح. تو اس کے پڑھنے کا بھی معمول بنا لیں، انشاءاللہ اس کے آپ اثرات دیکھیں گے کہ کیا کچھ عقدے جو ہیں وہ کھلتے ہیں. اور اسی طرح باپ بزرگوں نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے لیے جب ہم اٹھتے ہیں تو سنتوں اور فرض کے درمیان، فجر کی سنت اور فرضوں کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا معمول بنائیں، 41 مرتبہ سورہ فاتحہ. اور اس پر میں تھوڑا سا اضافہ ایک اور بزرگ سے جو بات میں نے سنی اور الحمدللہ اس سے فائدہ بھی پہنچا، یعنی 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے اور 41 مرتبہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، بس اتنا، پوری آیت الکرسی نہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو سورہ فاتحہ سے تو انشاءاللہ آپ پر عقدے کھلیں گے اور فتوحات نصیب ہوں گی اور اللہ رب العزت کی طرف سے بہت کچھ حاصل ہوگا، اطمینان قلب انشاءاللہ نصیب ہوگا. اور یہ جو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم 41 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد استقامت کی دعا کیجئے دین پر، تو انشاءاللہ دین پر استقامت حاصل ہوگی، اور یہ بہت بڑی نعمت، دین پر استقامت کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت. اس لیے اللہ رب العزت توفیق دیں تو سنت اور فرضوں کے درمیان اس کو پڑھ لینا چاہیے، اگر کسی وقت کبھی ناغا ہو جائے تو فجر کے بعد پڑھ، لیکن بہتر یہی ہے کہ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان پڑھا جائے. تو یہ مختصر سی باتیں ہیں، آدمی چاہے تو بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے اس سے. اور ایک اور خاص بات کا اہتمام، جو الحمدللہ بہت آسان ہے بشرطے کہ ہم کچھ سیکھنے کی فکر رکھیں، اور وہ یہ کہ مختلف اوقات میں انسان مختلف کام انجام دیتا ہے، ان کاموں کو انجام دیتے وقت جو معصور دعائیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت فلاں موقع پر یہ دعا پڑھنی ہے، فلاں موقع پر یہ دعا پڑھنی ہے، تو چھوٹی چھوٹی ان دعاؤں کو یاد کر لینے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے. مثلا آدمی کھانا ہی کھا رہا ہے تو بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ کے کھائے بھائی، کھانے سے فارغ ہو گیا الحمد للہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، یہ پڑھ. پانی پی رہا ہے بسم اللہ پڑھ کے پانی پیئے، تین سانس میں پیئے، اسی طریقے سے ہر سانس پر الحمدللہ کہے، آخر میں وشکر للہ کہہ دے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، انسان نے کرنا تو ہے یہ کام. آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ لیے، نکل رہے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں. لیٹرین میں ہر آدمی جاتا ہے، جانے سے پہلے دعا پڑھ لے، نکلنے کے بعد کی چھوٹی سی دعا پڑھ لے. بازار میں ہر شخص جاتا ہے، جب جائے چوتھا کلمہ پڑھ لے. اسی طریقے سے گھر سے نکلتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ لے، اور گھر میں داخل ہوں تو گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لے. تو دیکھیے ہر ہر موقع کی مناسبت سے جب ہم معصور دعاؤں کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی بڑے فوائد حاصل ہوں گے. اب گھر میں ہم آتے ہیں ویسے داخل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہم اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا پڑھ کر داخل ہوں، اس کے انوار و برکات اور ہی. شیاطین گھر سے نکل جاتے ہیں، سب کو کہہ دیتے ہیں میاں باہر نکلو، اس گھر والے نے تو اللہ کا نام لے دیا، اب ہمارے رہنے کی یہاں کوئی گنجائش نہیں. بعض روایت میں آتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ جب پڑھ کے داخل ہوتا ہے تو شیاطین نکل جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب کھانے کے لیے بیٹھتا ہے بسم اللہ پڑھ لے تو شیطان پھر اپنا منہ پیٹتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی یہ نہ رہنے کی جگہ ہے نہ کھانے کی جگہ. اور خدا نہ کرے اگر آپ بغیر بسم اللہ پڑھے گھر میں داخل ہوئے، جیسے کہ عام آج کل معمول بن گیا ہے، نہ گھر میں داخل ہوتے ہو کسی کو سلام کرنا ہے نہ کوئی اور چیز ہے، بس ویسے ہی داخل ہوگا جیسے ہوتے، تو شیطان اپنے سارے چیلوں کو بلاتا ہے کہ آ جاؤ بھائی، رہنے کا انتظام ہو گیا، گھر میں رہنے کا انتظام ہو گیا، آ جاؤ. اب اس کے بعد کھانا شروع کیا تو وہ بھی بغیر بسم اللہ کے، تو کہتا ہے کہ آ جاؤ کھانے کا بھی انتظام. تو دیکھیے چھوٹی چھوٹی سی چیزوں سے کس قدر فائدے ہمیں حاصل ہوں گے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. آدمی لیٹرین میں جا کے بیٹھتا ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اگر دعا پڑھ کے داخل ہوں گے تو اس کے انوار و برکات الگ، شیاطین سے اللہ محفوظ فرما دیں گے. نہ بعض روایت میں آتا ہے کہ انسان کی شرمگاہ سے شیطان کھیلتا رہتا. آدمی دعا پڑھ کے داخل ہو، اسی وجہ سے دعا بھی ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، شیاطین سے پناہ مانگی کہ اللہ اپنی پناہ میں لے لیجیے شیاطین کی پناہ سے، کیونکہ ایسے گندے مقامات پر شیاطین ہوتے ہیں، اور جب آپ نے دعا پڑھ لی تو انشاءاللہ ان کے شر سے فتنوں سے محفوظ ہوگا. تو بتائیے کہ یہ معمولی دولتیں ہیں جو ہمیں حاصل ہو رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے الحمدللہ یہ ساری دعائیں آپ کو مل جائیں گی. مثلاً دعاؤں کی کتاب لے لیجیے، ساری مل جائیں گی آپ کو دعائیں. تو یہ معصور دعائیں کہلاتی ہیں، جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں ان دعاؤں کو پڑھتا. اب ساری، اب ہر آدمی کوئی بس میں جاتا ہے کوئی کار میں جاتا ہے تو بسم سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین پڑھ کر سوار ہو جائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمول تھا اس سلسلے میں، اس کو آپ دیکھ لیجیے، تو انشاءاللہ یہ سارے انوار و برکات حاصل ہو جائیں گے. میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہونے والی چیز کو کوئی روک نہیں سکتا آدمی، لیکن الحمدللہ ان دعاؤں کی برکات سے ہمیں ایمانی موت نصیب ہوگی. اگر موت بھی آ جاتی ہے تو ایمان پر ہوگی. اللہ کا نام لے کر ہم ہر کام کر رہے ہیں، تو انسان نے یہ کام تو کرنا ہے، اس میں کچھ وقت نہیں لگتا. اور اسی طریقے سے اس کا بھی اہتمام کر لیں. اللہم لک الحمد ولک الشکر، پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ آدمی گھر سے نکلتا ہے، بس اسٹاپ پر پہنچتا ہے، اور پہنچتے ہی جناب پتہ چلا کہ سواری مل گئی، آسانی سے مل گئی، الحمدللہ فوراً زبان سے کہی، اور اگر سیٹ بھی مل گئی تو اور بھی الحمدللہ و شکر للہ. تو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کا شکر ادا کرتے جائیے اور مزید نعمتیں حاصل کرتے جائیے، کیونکہ جتنا ہم شکر کریں گے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اور اضافے فرمائیں. تو اللہ تعالیٰ اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں، بیکار کاموں میں ضائع نہ کریں. اور دیکھیے ہم انسان ہیں، غلطیاں ہم ہی سے ہوتی ہیں، کوئی اور تو کرنے سے رہا، مجلسیں ہو جاتی ہیں دوست احباب کی، بعض اوقات اس میں خوش گپیاں بھی ہوتی ہیں، بعض باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ناگفتہ ہوتی ہیں، نہیں کہنی چاہیے ہمیں، لیکن پھر بھی مجلس میں ہو جاتی ہیں. اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتا دیا کہ جب مجلس کا اختتام ہو، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک و اتوب الیک پڑھ لو، جو کچھ ہوا سب معاف. گویا کہ ایک کیمیکل ہمیں عطا فرما دیا، جس طریقے سے بعض کیمیکل سے صفائی ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے یہ ایسا کیمیکل ہے کہ اس سے جو ہے وہ جو گناہوں کے انبار لگ رہے تھے، بس یہ کیمیکل آپ نے پڑھا سارے انبار صاحب. اور میرے عزیز بھائی صبح سے لے کے رات تک نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں، جب یہ نیکیاں بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہیں گے تو انشاءاللہ گناہوں کے انبار جمع نہیں ہوں گے. استغفار بھی کر رہے ہیں، درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، دعائیں معصور بھی پڑھ رہے ہیں، اور جناب چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں. تو بتائیے کہ پھر برائیاں کیا ہمارا، ہمیں جو ہے وہ کیا کریں گے ہمارا. لیکن عادت نہ ڈالے آدمی گناہوں کی، گناہوں سے پھر بھی بچتا رہے، کیونکہ دولت انسان کے پاس کروڑوں اربوں روپے بھی ہو تو پتہ نہیں چلتا کہاں جاتی ہے، ایسی خرچ ہو جاتی ہے. اسی طرح نیکیاں بھی بعض اوقات بعض اعمال کی نحوست سے جو ہے وہ پوری پوری نیکیاں ہماری ضائع ہو جاتی ہیں، ٹرک ٹرک بھرے ہوئے ہوتے ہیں نیکیوں کے، لیکن بعض اعمال ایسی نحوست والے ہوتے ہیں کہ وہ ٹرک جو ہے وہ خالی ہو جاتے ہیں نیکیوں کے. اس لیے اپنی نیکیوں کو ضائع ہونے سے ہی بچائیے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھیں. اور بالفرض کوئی گناہ ہو جائے تو اس وقت تک چین نہ آئے جب تک کہ ہم توبہ نہ کریں، توبہ استغفار، اس کے بغیر چارہ نہیں. ہر مسلمان بے چین رہے جب تک کہ اللہ سے توبہ نہ کر لے. گڑ گڑا کر رو کر اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ لے. جس طریقے سے اگر انسان کے جسم میں چھوٹی سی پھانس چپ جاتی ہے تو بھائی 6 فٹ کا وجود ہے اور وہ پھانس اتنی چھوٹی سی ہوتی ہے کہ اس کو آپ ایک سوت کا بھی نہیں کہہ سکتے, بہت ہی معمولی سی پھانس ہوتی ہے, لیکن پورے وجود کو بے چین رکھتی ہے. جب تک آپ سوئی سے اس کو جگہ بنا کر اور اس کو نکال نہیں لیں گے پھانس کو, اس وقت تک چین نہیں آئے گا. حالانکہ پھانس چھوٹی ہے, وہ سوئی بڑی ہوتی ہے, لیکن آدمی سوئی کی تکلیف برداشت کرتا ہے اس پھانس کی چبھن سے بچنے کے لیے. تو اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی بعض اوقات ہم کرتے ہیں دھڑلے کے ساتھ صغیرہ گناہ کبیرہ تھوڑی. میرے بھائی صغیرہ ہو یا کبیرہ, کیا وہ کرنے کی چیز ہے؟ گناہ کا تو مطلب ہی اللہ کی نافرمانی کا ہے. ہمارے بڑے جو ہمیں حکم دیتے ہیں, اگر ہم ان کا حکم نہ مانیں تو یہ نافرمانی کہلاتی, اور اگر وہی حکم اللہ اور اس کے رسول دے رہے ہوں اور نہ مانیں تو وہ گناہ کہلاتا ہے. ہمارے بڑے اگر کوئی حکم دیں اور ہم اس حکم کو نہ مانیں تو اس کو کہتے ہیں نافرمانی ہے, لیکن اگر وہی حکم اللہ اور اس کے رسول دے رہے ہوں اور نہ مانیں تو وہ گناہ کہلاتا ہے. اب وہ چاہے حکم چھوٹا ہو یا بڑا, اللہ تعالیٰ کی نسبت سے دیکھیں تو بہرحال کوئی گناہ بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر ہو جائے تو بس استغفار کرو, اپنی طرف سے کوشش کرو کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں, اپنی ذات سے کسی کو برا بھلا نہ کہو, اگر خدا نہ کرے کبھی یہ غلطی ہو جائے تو بس استغفار کرو. تو بہرحال یہ چند باتیں اس وقت اللہ رب العزت نے ذہن میں ڈالی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ کچھ باتیں ہوں گی تو آئندہ مجلس میں اللہ نے چاہا تو بیان کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت, تبارک ربنا وتعالیت, نستغفرک اللہم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب الیک, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, موجودہ زمانے کے جتنے فتنے ہیں اللہ ان سے اور آئندہ آنے والے زمانوں کے فتنوں سے ہمیں, ہماری اولاد کو, ہمارے متعلقین کو محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما, ہماری ملت کی حفاظت فرما, اے اللہ ہمارے شہر کی حفاظت فرما, ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما, ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں ہر قسم کے شر سے اور فتنوں سے محفوظ فرما, اچانک آ جانے والی موت سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ مرنے سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو حقوق دوسروں کے ہم پر ہیں انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک آپ ہم سے راضی نہ ہو جائیں اس وقت تک ہمیں اپنے پاس نہ بلائیں. اے اللہ اس وقت موت عطا فرمائیے جب آپ ہم سے راضی ہو جائیں. اے اللہ اپنی رضا کی حالت میں ہمیں اپنے پاس بلائیے. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, ہمارے عزیز و اقارب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, ہم سے جس نے جن جن دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دیجئے. اے اللہ جائز ضرورتیں پوری فرما دیجئے, اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے نہ فرما, کسی کے آگے رسوا نہ فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں دین کے لیے معین اور مددگار بنا دے, دین کا کام ہم سے لے لیجئے, ہماری اولاد سے لے لیجئے, ہمارے گھر والوں سے لے لیجئے. اے اللہ ان کو ہمارے دین کے لیے معین اور مددگار بنا دیجئے, ہمارے دین کے لیے آزمائش نہ بنائیے. اے اللہ انہیں ہمارے لیے معین اور مددگار بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے والدین کو بھی, ہمارے بہن بھائیوں کو بھی, ہمارے گھر والوں کو بھی, ہمارے بچوں کو بھی, ہمارے عزیز و اقارب و رشتہ داروں کو بھی, اے اللہ سب کو دین پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ سب کو دین پر چلنے والا بنا دے. جس کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں اے اللہ مرنے سے پہلے ان کی ادائیگی کی توفیق ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ ان کے دروازے پر ان کے حقوق ہم ادا کرنے کے لیے چلے جائیں. اے اللہ جس کا جو بھی حق ہے اے اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا, ظالموں کے ظلم سے بچا, منافقوں کے نفاق سے بچا, شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے نفس میں بھی اللہ بہت سی شرارتیں ہیں, اے اللہ ہماری شرارتوں سے دوسروں کو محفوظ فرما دے اور دوسروں کی شرارتوں سے ہمیں محفوظ فرما دے. اے اللہ ہمیں ہمارے نفس اور شیطان کی پیروی سے بچائیے. اے اللہ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما، ہمیں شیطان کے حوالے نہ فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. اے اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے گھر میں ذکر و فکر کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ نفلی عبادات کی محبت کے ساتھ توفیق عطا فرما دیجئے. ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو دعائیں معصور ہیں ان کی توفیق ہمیں عطا فرما دیجئے. اپنے بزرگوں کی محبت ہمیں عطا فرما دیجئے. اولیاء کرام کی صحبت ہمیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ ان کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا نصیب فرما دیجئے. ان کی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما دیجئے. ان کا صحیح اکرام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ بے برکتی کو ختم فرمائیے. اے اللہ ہمیں برکت عطا فرما، ہمارے مال میں برکت عطا فرما، ہماری جان میں برکت عطا فرما، ہمارے اعمال میں برکت عطا فرما، ہماری عبادات میں برکت عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے اوقات میں برکت عطا فرما، ہمارے علم میں برکت عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ظاہر اور باطن میں برکت عطا فرما، ہمارے وجود میں برکت عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل خاص فرما. اے اللہ رحم و کرم کے معاملے فرما، عافیت دارین نصیب فرما. اے اللہ ہمارے دوست احباب جو یہاں موجود ہیں، اے اللہ انہیں بھی اور جو یہاں موجود نہیں ہیں، اے اللہ ان سب کو بھی پورے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اے اللہ ہمارے محلے والوں کو پورے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو متحد اور متفق فرما، افتراق اور انتشار سے محفوظ فرما، شر و فتنوں اور مصیبتوں اور معصیتوں سے محفوظ فرما. اے اللہ نہ کسی مصیبت میں گرفتار فرما، نہ کسی معصیت میں گرفتار فرما. اے اللہ مصیبت سے بھی بچا لیجیے اور معصیتوں سے بھی بچا لیجیے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. جو والدین اپنی اولاد کے رشتے نہ آنے سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ ان کو جوڑ کے رشتے عطا فرما دے، عافیت والے رشتے عطا فرما دے. اے اللہ جو بچیاں اپنے گھروں کی ہو گئیں انہیں وہاں کا سکون عطا فرما دے، اطمینان عطا فرما دے. اے اللہ وہاں کی خوشیاں نصیب فرما دیں، اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ یہ ساری خوشیاں عطا فرمائیے. اے اللہ آپ کی اطاعت بھی کامل درجے کی ہو اور خوشیاں بھی کامل درجے کی عطا فرما دیجئے. اپنا فضل خاص فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ ہم جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما. ہمارے جتنے عزیز اقارب رشتہ دار والدین دونوں میں سے کوئی ایک جو بھی اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کے درجات کو بلند فرما دے، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. اے اللہ اور ہمارا جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.